بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد علم دین کی ضرورت اس عنوان سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ کی تسہیل سے پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اسلام سے دور ہونے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کمانے میں ڈھل گئے اور دنیا کے حاصل کرنے کو مضر سمجھنے لگے کہ اس سے دین میں خلل پڑے گا۔ حالانکہ اصل میں بات یہ ہے کہ حلال دنیا یعنی حلال مال سائے کی طرح دین کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر کوئی سائے کو پکڑنا چاہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اصل چیز کو حاصل کرے، تو دنیا بھی جبھی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ دین کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا ہو، یعنی دین اور آخرت اصل حقیقت ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ جو حقیقت کو پکڑ لے گا سایہ خود بخود اس کے ساتھ آئے گا۔ تو دین کو پکڑنا چاہیے، آخرت کو پکڑنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج کل لوگ صرف مال اور عزت اور مرتبے کی طلب کو مقصود سمجھتے ہیں، دین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جو چیز جس وجہ سے مال سے مقصود ہوتی ہے وہ دین ہی کے حاصل کرنے سے پوری نصیب ہوتی ہے، کیونکہ مال سے راحت اور آرام مقصود ہوتا ہے اور عزت سے مقصود تکلیفوں سے بچا رہنا ہے۔ یعنی ہم کو بڑائی کی اتنی ضرورت ہے کہ ظالموں کے ظلم سے بچے رہیں۔ دیکھیے سقے چمار بیگار میں پکڑے جاتے ہیں لیکن جو عزت والے ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے۔ تو یہ دونوں چیزیں آرام حاصل کرنے اور تکلیف سے بچے رہنے کے لیے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو لوگ خدا کے کام میں لگے ہیں ان میں کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ والے اس قدر آرام میں ہیں کہ دنیا والوں کو ہرگز اتنا آرام نصیب نہیں۔ اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اول بڑے سے بڑے دنیا دار کے پاس ایک مہینہ رہے، اس کے بعد اللہ والوں میں سے کسی کے پاس ایک مہینہ بھر رہ کر دیکھیے، پھر دونوں کی حالت ملا کر اندازہ کیجئے۔ آپ کو صرف معلوم ہوگا کہ وہ دنیا دار طرح طرح کی فکروں میں گھرا ہوا ہے اور دیندار پریشانی سے بچا ہوا ہے، ہر طرح سے امن اور چین میں ہے۔ پس مال سے جو چین مقصود ہے وہ پوری طرح ان کو ہی نصیب ہے، نہ کہ دنیا داروں کو۔ رہی عزت، سو اس میں بھی اللہ والے دنیا داروں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ عزت جس چیز کا نام ہے وہ انہی حضرات کا نصیب ہے، کیونکہ عزت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو زبان سے اور ایک دل سے۔ دنیا والوں کی جو کچھ عزت ہوتی ہے وہ صرف زبان سے اور ہاتھ پیر سے ہوتی ہے، اور وہ بھی مجبوراً ہوتی ہے۔ یعنی لوگ ظاہر میں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن دل میں کسی قسم کی وقت ان کی نہیں ہوتی، اور اللہ والوں کی عزت دل سے ہوتی ہے۔ پر ثابت ہو گیا کہ مال اور عزت جو چیز مقصود ہے وہ اللہ والوں ہی کو حاصل ہے۔ یہاں پر مجھے حضرت انیس الہ آبادی رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آ گیا، ملک تو دراصل خاصان خدا کا ہے انیس، ملک تو دراصل خاصان خدا کا ہے انیس، دل جھکے جاتے ہیں قدموں میں حکومت کے بغیر، دل جھکے جاتے ہیں قدموں میں حکومت کے بغیر۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ پورا مقصود ان کا دنیا نہیں اور دین اور دنیا دونوں کو جمع رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بہت بڑی خوبی اور کمال سمجھتے ہیں، مگر یہ جمع ہونا ایسا ہے جیسے ایک شخص سارے زنانے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ ایک ٹوپی بھی پہن لے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس کو دیکھے گا ایک مسخری عورت کرے گا۔ اسی طرح جو لوگ دین اور دنیا دونوں کو جمع کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ان دنیا سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اچھائیاں اور برائیاں، گناہوں کو جمع کر کے رکھنا کہ کچھ گناہ بھی کر لیا کچھ نیکی بھی کر لی۔ دنیا سے مقصد یہاں پر محض مال نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نیکیوں کے ساتھ کچھ گناہ بھی چل رہے ہیں، رسومات بھی چل رہی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دین اور دنیا دونوں کو جمع کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ غالب ان کے اوپر دنیا ہی ہے۔ مسلمان کے دنیا دین اور دنیا کے جمع کرنے کے یا تو یہ معنی ہونے چاہیے کہ اس پر دین غالب ہو اور ضرورت کے لائق دنیا بھی لیتا ہو۔ غرض مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں سب کے سب دیندار ہوں، چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اس لیے کچھ لوگ اس میں بھی لگیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ وہ صرف دین کی خدمت کریں اور تمام قوم کی دینی باتوں میں کام آئیں، کیونکہ اگر سب کے سب معاش ہی حاصل کرنے میں لگ جائیں تو دین کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ مثلا سر رشتہ تعلیم ہی کو لیا جائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں بند ہو جائیں گی، اس طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ لگے تو یہ کام بھی بند ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت ضرور دین کی خدمت کرنے والی ہو کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نہ کریں۔ دنیا میں اس کی مثال دیکھ لو کہ قانون کا حکم ہے کہ جو شخص سرکار کا ملازم ہو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ اگر کسی نے کیا تو اس کو یا تو ملازمت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یا دوسرا کام اس سے چھڑوایا گیا۔ اسی طرح سید صاحب کو دیکھیے کہ ان کو دنیا کی دھن تھی تو اس میں کیا حالت ہوئی کہ اپنی زندگی اور آسائش سب اسی میں صرف کر دی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں لیکن یہ حالت ہے کہ جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، پینسل کاغذ پاس لے کر سوتا ہوں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو کچھ یاد آتا ہے اس کو لکھتا ہوں۔ تو اگر ایسے شخص کو کوئی دوسرا کام دے دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی خراب ہوگا اور وہ بھی۔ ایک شاعر کی حکایت مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مصرع سوجا، فوراً نماز توڑ دی اور اس مصرعے کو لکھا۔ اگر اس کی حرکت اچھی نہ تھی، اگرچہ اس کی یہ حرکت اچھی نہ تھی، لیکن اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا کوئی اور کام نہ کرے۔ اور اس جماعت پر یہ الزام بھی بالکل انصاف کے خلاف ہے کہ یہ قوم کے محتاج ہیں، البتہ اگر وہ تم سے مانگیں تو ان کو جو چاہو سو کہو، سو خدا کا شکر ہے کہ ان کو کھانے پینے کی کچھ بھی فکر نہیں ہوتی، ان کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو، کہنے لگے کہ ہم خدا کے مہمان ہیں اور مہمانی 3 دن ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن 1000 برس کا ہوتا ہے، بس 3000 برس تک تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، بعد میں آ کر دریافت کر لینا کہ کہاں سے کھاتے ہو۔ حضرات خدا کی قسم، اس وقت بھی خدا کے بندے دنیا میں موجود ہیں کہ لوگ ان کو دیتے ہیں اور نظر بھی نہیں کرتے، تو ان کی یہ حالت ہے کہ اپنے محبوب میں ایسے مصروف ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ملک نیم روز کے بادشاہ نے ایک بزرگ کو لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا آدھا ملک نیم روز آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ مجھے ملک نیم روز کی حوث نہیں، اگر اس کی حوث ہو تو تیرا نصیبہ خدا کرے سیاہ ہو جائے۔ آپ نے جو ملک نیم روز دینے کو لکھا ہے تو مجھے نہیں چاہیے، میرے نزدیک اس کی حقیقت ایک جو کے برابر بھی نہیں۔ غور کیجئے کہ بادشاہ کی طرف سے اصرار ہے اور ان کی طرف سے سوکھا جواب کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں، تو جب وہ آپ سے مانگتے نہیں تو آپ کو کیا فکر ہے، اور جب یہ بات ہے تو آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، اور اگر کہے کہ اس جواب سے تو اطمینان نہ ہو کیونکہ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر کہاں سے کھائیں گے، تو صاحب وہ یہ جواب تو میں نے اعتراض کرنے والوں کی رعایت کر کے دے دیا تھا کہ ان کی رسوائی نہ ہو۔ لیجئے اب میں اصلی جواب دیتا ہوں لیکن اس میں ان کی رسوائی ہوگی۔ اس جواب کے لیے اول میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا ہو اور جب بیوی اس کے گھر آئی تو وہ بیوی سے پوچھنے لگے کہ تم نے نکاح تو کر لیا مگر یہ تو بتلاؤ کہ تم کھاؤ گی کہاں سے، تو وہ بیوی اس کو کیا جواب دے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ جواب دے گی کہ میاں تمہاری جیب سے لے کر کھاؤں گی، اور کہے گی کہ تم کو یہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آئی، اس سوال سے خود اپنی بے عزتی ظاہر کر رہے ہو، اور یہ جواب نہایت سچا اور حق جواب ہوگا۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ لوگ انہیں اعتراض کرنے والوں کی جیبوں سے وصول کر کے کھائیں گے، اور اس سوال سے یہ اپنی قلڑی کھول رہے ہیں کہ ہم میں غیرت نہیں ہے کہ دین کے خادموں کو ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ ان کی خدمت کرنا ان کے ذمے ہے، کیونکہ شرع کا مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی کے کام میں گھرا ہوا ہو اس کا سارا خرچ اس کے ذمے ہوگا، جس کے کام میں وہ گھرا ہوا ہے چنانچہ بیوی کا سارا خرچ اس کے شوہر کے لیے شوہر پر واجب ہے، اسی لیے شوہر پر واجب ہے، چنانچہ اگر وہ خود اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو شوہر پر اس کا خرچ نہیں ہوتا، حالانکہ بیوی اس وقت بھی رہتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ شوہر پر نان نفقہ واجب ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ بیوی اس کے کاموں میں گھری رہتی ہے۔ اسی طرح قاضی کا خرچ مسلمانوں کے خزانے میں سے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورت میں گھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا خزانہ حقیقت میں ہے کیا؟ چیز وہی روپیہ ہے جو مسلمان بادشاہ کو دے کر خزانے میں جمع کراتے ہیں، سو وہ حقیقت میں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے، مگر چندہ ذلیل لفظ ہے اور خزانہ باعزت لفظ ہے، لیکن حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو جو بادشاہی خزانے سے تنخواہ ملتی ہے وہ خزانہ مسلمانوں کا چندہ ہی تو ہوتا ہے، جو پیسہ پیسہ دو پیسہ جمع ہو کر خزانہ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ ذلت ہے تو بادشاہ نے کیوں لیا؟ بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے سرکاری ملازم ہیں سب کو تنخواہ اسی مد میں سے ملتی ہے، کیونکہ وہ بھی رعایا کے کاموں میں ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ اگر دوسرا کام کریں تو مجرم سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے رعایا کے کاموں میں خلل پڑتا ہے. اور لیجئے، جب کسی کو گواہی میں طلب کیا جاتا ہے تو اس کو خوراک دی جاتی ہے اور اس کی مقدار سب کے لیے برابر نہیں ہوتی، بڑے آدمی کے لیے زیادہ اور ادنا درجے کے آدمی کی کم ہوتی ہے. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ گواہ اتنی دیر کے لیے اس کے کام میں گر جاتا ہے، اس لیے جب تک گواہی میں گھرا رہتا ہے اس وقت تک کا خرچ اس شخص کو دینا پڑتا ہے جو گواہی میں طلب کراتا ہے. یہ مسئلہ ایسا ظاہر ہے کہ کافروں تک نے بھی اسے سمجھا ہے. تو جب دین کے خادم قوم کے دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کے کام کے ساتھ وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کام ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی اپنا خرچ قوم سے لیں گے، اور اگر یہاں نہ ملے گا تو خدا تعالیٰ کے ہاں نالش کر کے لیں گے. غرض یہ کہ مسئلہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، مگر چونکہ ہماری قوم کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری قوموں کو بھی کوئی کام کرتے دیکھ نہ لیں، اس لیے ایک تیسری دلیل بھی بیان کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آریہ اپنے مذہب کے پھیلانے میں بہت کوشش سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک جماعت ان میں مذہب کی ہی حمایت کرنے کے لیے رہے اور تمام قوم اس جماعت کے خرچوں کے ذمہ دار ہو. صاحب و افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس مذہبی جماعت نہ تھی، اس نے تو مذہبی جماعت تیار کرنے کی کوشش کی، اور تمہارے پاس ایک بڑی ساری جماعت موجود ہے اور تم اس کو توڑنے کی فکر میں ہو. لیکن یاد رکھو کہ اگر تم ان کے خرچ کی ذمہ داری نہ بھی کرو بلکہ تمام لوگ اس جماعت کے مخالف ہو جائیں اور اس کو دینا اور مدد کرنا بند کر دیں، تب بھی یہ جماعت ایسے ہی باقی رہے گی اور مولوی انشاءاللہ کھاتے رہیں گے. اگر کہیے کیوں کر کھاتے رہیں گے اور کہاں سے ان کو ملے گا، تو لیجئے میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے ان کو ملے گا. قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ تم کو خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، مگر تم میں سے بعضے بخل کرتے ہیں اور بخل سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں، وہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو. اگر تم اس سے بے توجہ ہی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بدلے دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو حاصل جواب کا یہ ہوا کہ اگر تم نہ دو گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے جو کہ دین کی خدمت کرے گی. اب اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ یہ قوم کہاں سے پیدا ہوگی، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ روزانہ پیدائش کا سلسلہ جاری ہے. ہر روز بہت سے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تمام جہان کے انسانوں کی حالت میں غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ اسلام کی سکھائی ہوئی باتیں چھوڑ کر اس سے دور ہو رہے ہیں، اور جو لوگ مسلمان نہیں وہ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ شرع کے حکموں میں مصلحتیں بیان کرتے ہیں. چنانچہ ایک ڈاکٹر نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے متعلق لکھا ہے کہ مٹی بہت سے زخموں کا علاج ہے، تو پیشاب میں جو مادہ تیزاب کا ہے اس کا نقصان روکنے کے لیے مٹی کا استعمال مصلحت ہے. اسی طرح ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کتا برتن کو چاٹ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو ڈالو، ان 7 دفعہ میں 1 دفعہ مٹی سے بھی دھو ڈالو. اس ارشاد میں مجھے خیال یہ ہوا کہ مٹی سے دھونے کو کیوں فرمایا، کیا 7 مرتبہ پانی سے دھونا کافی نہیں؟ آخر بہت دنوں کی چھان بین اور تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ مٹی میں تھوڑا بہت نوشادر کا بھی میل ہے، اور نوشادر سے کتے کے لعاب کا زہر دور ہو جاتا ہے، مگر وہ ہر جگہ میسر نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز ارشاد فرمائی جو ہر جگہ میسر ہو اور آسانی سے میسر ہو، یعنی مٹی. تو غیر مسلموں کی تو یہ حالت ہے اور مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ اسلام کی سکھائی ہوئی باتوں کو چھوڑ جاتے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس شخص نے فلاح پالی جس نے اسلام قبول کر لیا اور بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور خدا نے اس کو اس چیز پر جو اس کو دی گئی قناعت بخشی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اگر قناعت نہ ہوگی تو مال کی حرص آخرت کی تیاری کے لیے اس کو فرصت نہ دے گی۔ پس اس حدیث پاک سے قناعت کی نعمت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریصوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا، اور سیپ جب تک قناعت نہیں اختیار کرتی، یعنی اپنے حرص کا منہ جب تک بند نہیں کرتی، اس میں موتی نہیں بنتا۔ حدیث مذکور میں اسلام کی نعمت کے بعد قناعت کے ذکر سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ قناعت سے وقت فارغ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری میں استعمال ہو کر فلاح اخروی کا سبب بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پہلے دسترخوان اٹھوانا، پھر خود اٹھنا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دیں: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ: اے اللہ، جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت کا بیان چل رہا ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ لمعات میں آپ کے طائف تشریف لے جانے کے قصے میں، جبکہ وہاں کے کفار نے آپ کو ایذا شدید پہنچائی، روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام پہاڑ کے فرشتے کو لے کر نازل ہوئے تاکہ آپ سے اجازت لے کر ان کفار کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے اس فرشتے سے فرمایا: نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا توحید کے ساتھ ذکر کریں۔ اور چوتھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض احتیاط سے میرے ساتھ شدت سے محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، کہ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ تمام اہل و مال کے عوض مجھ کو دیکھ لے۔ یعنی اگر اس سے کہا جاوے کہ اگر سب اہل و عیال اور مال سے دستبردار ہو جاؤ تو زیارت میسر ہو جاوے گی، تو وہ اس پر دل و جان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت نصیب۔ ہمارے حضوالا شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب قدام اللہ ذلہم علینا کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، اچانک سے کمر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حضرت اٹھ بھی نہیں پا رہے، کروٹ بھی نہیں لے پا رہے، اور اس کی وجہ سے حضرت کو بخار بھی آیا گیا ہے۔ وہ سب سے دعا کے لیے درخواست ہے کہ دعا کیجیے اللہ پاک حضرت والا کو جلد از جلد صحت یاب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے تمام گھر والوں کو خوب خوب صحت عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت والا دامت برکاتہم کی تکلیف کو فوری طور پر رفع فرما دے، اور اے اللہ جلد از جلد بخار کو بھی دور کر دے، اور اے اللہ صحت کی نعمت سے مبدل فرما دے۔ اللہ جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ تامہ عطا فرما دے۔ حضرت والا کے گھر والوں کو بھی، تمام احباب و خدام کو بھی، اور یہاں بھی جتنے بیمار ہیں اللہ، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا، سب بیماروں کو اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے۔ بہت سے اپنے احباب میرے سلسلے میں بیمار ہیں، ان کے بچے بیمار ہیں. اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما. ہر مسلمان کے تمام مسائل کو حل فرما. ہر مسلمان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ خوب خوب برکت عطا فرما. اور اللہ 100% حلال اور آسان اور بابرکت روزی ہر مسلمان کو عطا فرما. خوب کشادہ روزی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. اللہ ملک کو سود اور رشوت سے اے اللہ بالکل پاک فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا بالکل خاتمہ فرما دے. اے اللہ تمام بدکاری کے اڈوں کا, شراب خوانی کے اڈوں کا, اے اللہ تمام جرائم کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ظالموں سے حفاظت فرما دے, ان کو ہدایت دے دے. رشوت خوروں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. اور اے اللہ جس کے قرضے ہیں اوپر, اے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اور جس کا پیسہ کسی نے کھایا ہے اللہ اس کو پیسے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اپنے کرم سے اس کی جائز حاجت کو پورا فرما. اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو, پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے اے اللہ نفرت اور بیزاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے دوری عطا فرما. نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. ظاہر و باطن کی ہمارے سب کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ایک بھی ظاہری گناہ باطنی گناہ نہ چھوڑیے. سب کے سب کو پاک کر دیجئے. سب گناہوں سے ہم کو پاک فرما دیجئے. ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما لیجئے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.